آزاد گرامی، وقت اور موضوع کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد نقوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور سیمینار کے دوسرے روز کا آغاز کریں. آپ حضرات باواز بلند رود پڑھتے ہوئے ان کا استقبال کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. فلسفہ تحریک کربلا یا مقصد قیام سید الشہداء علیہ السلام محل گفتگو ہے اور موضوع سخن. عرض کیا تھا کہ اس قیام مقدس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے، اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ کہا گیا یا لکھا گیا وہ کافی ہے اس کی تفسیر کے لیے، اس کے مقاصد اور اس کے اہداف کو بیان کرنے کے لیے، بلکہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے ہر وہ چیز جس میں بہت کچھ کہا جائے اور بہت کچھ کہنے کے لیے ہو تھوڑی سی مشکل اس میں پیش آ جاتی ہے اور پیدا ہو جاتی ہے. ایک جملہ بعض بزرگ مصنفین کا بہت ہی قیمتی اور گران بہا جملہ ہے، وہ یہ کہ بعض چیزوں کو سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ تفاسیر ہیں جو ان کے نام سے کی گئی ہیں. مثلا قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، عربی سے آشنا نہ ہونا، مطالعے کی عادت نہ ہونا، وہ علوم جو قرآن فہمی پر انسان کو قادر بنا دیتے ہیں ان سے آشنا نہ ہونا، یہ سب مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ جو ہمیں درپیش ہیں. انہوں نے ایک عجیب اور انوکھی مشکل پیش کی ہے، کہا کہ وہ لوگ جو یہ ساری صفات اپنے اندر رکھتے ہیں، یعنی مطالعے کی بھی عادت ہے انہیں، پڑھتے بھی ہیں، عربی سے بھی آشنا ہیں اور کتب کا ذخیرہ بھی ہے ان کے پاس، اور ضروری علوم جو قرآن کو سمجھنے کے لیے چاہیے ان سے بھی آشنا ہیں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان لوگوں کو ایک اور مشکل درپیش ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ ہے قرآن کی تفاسیر. قرآن کی جو تفاسیر کی گئی ہیں یہ خود قرآن سمجھنے میں ایک بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے. اب ہم حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ تو ممد و معاون ہونی چاہیے. اگر ہم سے کوئی پوچھے قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا ہمیں، تو ہم کسی ترجمے کی طرف، کسی تفسیر کی طرف اس کو حوالہ دے دیتے ہیں کہ یہ پڑھو آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا. وہ بزرگوار یہ فرماتے ہیں کہ یہی قرآن سمجھنے کی راہ میں مشکل ہے بڑی، کہ دوسروں نے جو کچھ کہا وہ بعض اوقات رکاوٹ بن جاتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، یہ مشکل ان کو پیش آتی ہے، لکیر کے فقیر کو، جو چیز کسی جگہ سن لی ہم نے، کسی جگہ لکھ دی گئی، کسی جگہ بیان ہو گئی، بس اس کو حرف حق سمجھنا اور حرف آخر سمجھنا۔ بہت ساری چیزیں ابھی ہمارے ذہنوں میں ہیں اور ان کی حقانیت اور صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے ہمارے پاس کہ یہ فلاں شخص نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، اس فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس مجلس میں کہا گیا، اس ممبر سے کہا گیا، یہ دلیل ہے اس بات کے صحیح ہونے کی ہمارے پاس۔ اور ظاہر ہے جب انسان اس کو دلیل مان لے کہ چونکہ فلاں نے کہا ہے، اس نے کہا ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس شخص نے یہ کہا، اس شخصیت نے یہ کہا، وہ رکاوٹ ہے، وہ پھلانگی نہیں جا سکتی، اسے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور کبھی بھی انسان اپنے ذہن سے سوچنے کی کوشش نہیں کرے گا، چونکہ کسی نے کہہ دیا اور اس پر ہماری سوئی اٹک گئی، اس سے آگے ہم بڑھیں گے نہیں۔ یہ قرآن کے بارے میں باز نے کہا۔ میں یہی جملہ ان کا تحریک کربلا اور قیام مقدس حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کربلا کو سمجھنے میں، فلسفہ کربلا سمجھنے میں، فلسفہ تحریک کربلا سمجھنے میں، فلسفہ قیام سید الشہداء علیہ السلام کو سمجھنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ دیگر رکاوٹوں کے ہمراہ ساتھ، نہ یہ کہ یہ پہلی اور آخری ہے، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، جیسے کل بھی اشارہ کیا، تاریخ کا نہ ہونا، صحیح تاریخ کا نہ ہونا، تاریخ سے آشنا نہ ہونا، یہ سارے مسائل۔ لیکن جو لوگ تاریخ سے کم و بیش آشنا ہیں یا دلچسپی رکھتے ہیں مطالعے کی، ان کو ایک بڑی رکاوٹ یہ پیش آتی ہے کہ اس بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ یہ بہت کچھ کہا جانا، یہ بھی اس کو سمجھنے میں ایک رکاوٹ اور مشکل ہے۔ اگر کچھ بھی نہ کہا گیا ہوتا تو شاید کربلا ہمیں بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی۔ اگر صرف میں ہوتا اور واقعہ کربلا، اور میں واقعہ کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور بیچ میں کسی کی رائے اور نظریہ بیچ میں نہ ہوتا، تو شاید میں بہت جلد کربلا کی حقیقت تک پہنچ جاتا۔ لیکن میرے اور کربلا کے مابین ہزاروں افکار، ہزاروں نظریات، ہزاروں اقوال، ہزاروں باتیں، ہزاروں خیال، ہزاروں تخیل، مختلف قسم کی شاعری، خطابت، یہ سب حائل ہیں میرے اور کربلا کے مابین۔ میں جب بھی ارادہ کروں کربلا کو سمجھنے کے لیے، یہ ساری باتیں کربلا بن کر میرے سامنے آ جاتی ہیں، اور میں انہی کو سمجھ لیتا ہوں کہ یہی حقیقت کربلا ہے، جو کسی ممبر سے کہی گئی، جو کسی کتاب میں آ گئی، جو کسی شخص نے اظہار کیا اس کے بارے میں۔ فوراً میرے ذہن میں یہ کربلا کا نقشہ، کربلا کا فلسفہ اور کربلا کی حقیقت بن کر یہ چیز آ جاتی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ۔ انسان بہت ساری رکاوٹوں سے عبور کرتا ہے، پھلانگتا ہے ان کو، جب اس حقیقت تک پہنچ پاتا ہے۔ اب ہمیں بھی جن چیزوں کو عبور کرنا ہے، وہ یہ آراء، وہ یہ نظریات، یہ اقوال، یہ اشعار، یہ خطابت، اور جو کچھ اس باب میں ہے، اور کم نہیں ہے۔ آپ اگر کسی زبان میں جائیں، کسی معاشرے میں جائیں، کسی ماحول میں جائیں، سب سے زیادہ زیر بحث موضوع تاریخی واقعات میں سے واقعہ کربلا ہوگا، اور اتنی ہی باتیں اس کے بارے میں کی گئی ہیں، اور آپ بھی ہر روز ایک نت نئی بات سنتے ہیں، یہ سب رکاوٹ بن کر ہمارے سامنے حائل ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تو انہی میں مشغول ہیں، سرگرم ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کانے کر لیتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے جو ہم نے پا لی، لیکن کچھ لوگ اس سے ماورا، ان نظریات کے اس پرے جو حقیقت موجود ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس تحریک کربلا کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، مسلمانوں نے، غیر مسلمانوں نے، شیعہ نے، غیر شیعہ نے، سب نے اپنی حد تک، اپنی وسعت تک، اپنی ذہنیت کے مطابق کچھ نہ کچھ کہا، اور عجیب و غریب کہا. اگر آپ سنیں حیران رہ جائیں گے کہ کہاں سے کہاں تک اس کی تفسیر کی گئی، اس کی واقعیت کو بیان کیا گیا. میں ایک بہت ہی اجمالی یعنی مختصر اور موٹی موٹی آراء اور نظریات جو اس بارے میں بیان ہوئے ہیں، ایک فہرست ان کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جزیات میں نہیں جانا، یعنی یوں نہ کہیں کہ جو کچھ میں نے اقوال ذکر کیے اتنا ہی کہا گیا ہے، شاید آپ کہیں کہ ہزاروں میں سے ایک نمونہ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، اور جو نہیں بیان ہوگا وہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا کچھ ہے. جو بہت موٹے نظریات کربلا کے واقعہ کے بارے میں فلسفہ قیام سید الشہداء علیہ السلام کے متعلق بیان کیے گئے ہیں، ان میں 20 نظریات، 20 تفسیریں کربلا کی مختلف ایک دوسرے سے. صرف ایک فہرست ذکر کروں گا، اگر فرصت ہوئی، گنجائش ہوئی، بعض کے بارے میں ہلکی سی وضاحت بھی، اور پھر یہ دیکھیں کہ واقعہ کربلا کو کیا رنگ ملا اور کس طرح ہم اس کی حقیقت و واقعیت تک پہنچ سکتے ہیں. ایک تفسیر جو کی گئی واقعہ کربلا کی، کیوں پیش آیا یہ حادثہ، کہا گیا کہ چونکہ حکمران وقت نے، یزید نے مطالبہ کیا تھا بیعت کا، یہ بیعت کا مطالبہ اصلی سبب بنا، اور مطالبہ بیعت کے علاوہ کوئی اور عامل، کوئی محرک اس کے پیچھے کار فرما نہیں تھا. اور اگر یہ مطالبہ نہ ہوتا، واقعہ کربلا ہرگز ظہور پذیر نہ ہوتا، وقوع پذیر نہ ہوتا، اور یہ دردناک واقعات جو پیش آئے، المناک، وہ رونما نہ ہوتے. یہ ایک تفسیر ہے جس پر بہت سارے لوگوں کا اعتقاد اور یقین ہے، صاحب نظر لوگوں کا. ان میں سے بعض چیزیں آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے، چونکہ ہم پڑھتے کم ہیں، سنتے زیادہ ہیں، لہذا جب بھی حوالہ دینا ہوتا ہے کسی شے کے صحیح اور غلط ہونے کا، تو یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا، کہتے ہیں یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا. لہذا ہمارا اصلی منبع سننا ہے. اگر چوک پہ جاتے ہوئے کسی چرنگی پہ کوئی بات سن لی تو وہ صحیح ہے، لیکن جو نہیں سنی آج تک وہ غلط ہے. لہذا جب بھی کوئی پوچھے یہ بات ہے، کہتے ہیں یہ تو آج تک ہم نے نہیں سنی. کچھ چیزیں سنی ہوئی ہیں آپ کی، ان میں سے آپ ہی کے ممبروں سے، آپ کی محفلوں میں، آپ کی مجالس میں بیان بھی ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں اگر آپ کتاب سے تعلق ہو، شغف ہو، جو اہل مطالعہ ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ بہت ساری چیزیں سننے میں نہیں آتی لیکن پڑھنے میں آ جاتی ہیں. یہ رائے کہ مطالبہ بیعت کے نتیجے میں یہ قیام وقوع پذیر ہوا، یہ سننے میں بھی آئی ہوگی آپ کی اور پڑھنے میں بھی آئی ہوگی. بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے. دوسری تفسیر یا دوسرا نظریہ جو کربلا کے واقعے کے بارے میں کیا گیا، رائے زنی کی گئی اس بارے میں، وہ یہ ہے کہ اہل کوفہ نے دعوت دی امام علیہ السلام کو، خطوط روانہ کیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، وعدہ کیا، اور اس کے بعد پھر گئے، بے وفائی کی انہوں نے. یہ اصلی محرک تھا واقعہ کربلا کے رونما ہونے کا. بیعت کا مطالبہ اتنا ان کی نظروں میں دخیل نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے، جس قدر اہل کوفہ کی دعوت اور اہل کوفہ کا اپنے وعدے سے پھر جانا، بے وفائی کرنا. اس میں بھی پھر یہی کہا گیا کہ اگر اہل کوفہ دعوت نہ کرتے، خطوط روانہ نہ کرتے، واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا، چونکہ امام علیہ السلام ان پر اعتماد نہ کرتے اور ان کے سہارے ان کے بھروسے پر مکہ سے روانہ نہ ہوتے، کسی اور سمت نکل جاتے، مکہ میں رک جاتے، کچھ اور تدبیر سوچتے اور یہ تلخ اور دردناک واقعہ رونما نہ ہوتا۔ یہ بھی ایک رائے ہے جس پر بعض کا اعتقاد ہے، عقیدہ ہے، اور وہ اسی تناظر میں اس کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ پہلی رائے ہو کہ بیعت کا نتیجہ تھا یا اہل کوفہ کی دعوت کا نتیجہ تھا واقعہ کربلا، ان کے مطابق واقعہ کربلا ایک رد عمل تھا، ایک عکس العمل تھا جو امام نے دکھایا، انہوں نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ یہ عکس العمل دکھانا ضروری تھا۔ تیسری تفسیر جو بہت سنی ہوئی ہے، آپ نے بہت سنی ہوئی ہے، یہ واقعی یہ کوئی شخص نہیں کہے گا کہ میں نے نہیں سنی آج تک، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ہماری تصدیق کا منبع ہے وہ شہادت دیتا ہے کہ یہ تفسیر ہے کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ قسمت ہی یہی تھی، تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، کیونکہ ہر ایک کی پیدائش سے پہلے سرنوشت اور تقدیر ہر ایک کی خدا نے لکھ دی ہے، انبیاء کی، معصومین کی، آئمہ خدا کی، ان کی اولاد کی، اور فرد فرد کی، مسلم و کافر سب کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ قضاء و قدر کے معنی یہی ہیں کہ پیدائش سے پہلے لکھ دیا گیا کہ آپ نے شہید ہونا ہے، آپ نے زخمی ہونا ہے، فلاں گمراہ ہونا ہے، فلاں ہدایت پانا ہے، وہ شخص کامیاب رہے گا، یہ شخص ناکام رہے گا، یہ قاتل ہوگا، وہ مقتول ہوگا، یہ شہید ہوگا، یہ اسیر ہوگا، یہ قیدی ہوگا، یہ ہر ایک کی قسمت میں، پیشانی میں لکھا ہوا ہے، اور تقدیر کے آگے کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ تقدیر کو کون بدل سکتا ہے؟ تقدیر کب ٹل سکتی ہے؟ تقدیر کا لکھا ضرور مل کے رہتا ہے، انجام پاتا ہے، لہذا یہ تقدیر کا کھیل تھا یہ سارا۔ یہ بہت سنا ہوگا آپ نے، اس پہ بھی ایک اکثریت کا یقین و ایمان ہے، وہ خصوصاً اہل ممبر زیادہ، بعض اوقات سوچ سمجھ کے، بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے کہہ جاتے ہیں کہ تقدیر میں یہ، بعض تو آپس میں جملات بھی، مثلا حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا میں حضرت زینب اولیاء سلام اللہ علیہا سے جب مثلا بات کی شب عاشور یا روز عاشور، تو بھی بہن بھائی نے ایک دوسرے کو یہی کہا کہ حسین یہ تیری قسمت اور یہ میری قسمت، قسمت پر دونوں راضی ہیں۔ یا حتی خود سید الشہداء علیہ السلام نے وقت شہادت آخری جملہ جو زبان مبارک سے ادا ہوا حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی زبان سے، وہ یہی تھا، الہی لا الہ الا انت سبحانک لا شریک لک، تسلیما لامرک رضا بقضائک، تیرے امر کے سامنے تسلیم اور تیری قضاء پر راضی ہوں۔ اس جملے کو بھی اسی میں لیا کہ یہ تقدیر کا مسئلہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے تقدیر کے حکم کو قبول کیا، اور قبول کیے بغیر چارہ بھی نہیں تھا، یعنی مجبور تھے، اختیار اور انتخاب نہیں تھا یہ راستہ۔ اب جہاں بھی کوئی بھی یہ بیان کر رہا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا کسی بھی مقام پر یہ بات کرے، لیکن یہ نظریہ، یہ تفسیر بہت پرانی ہے، کربلا کی بہت پرانی تفسیر ہے، یعنی آپ ایک لحاظ سے کہیں کہ سب سے قدیمی ترین تفسیر کربلا کی جو کی گئی وہ یہی ہے، جس زمانے میں واقعہ کربلا رونما ہوا فلسفہ کربلا بھی ساتھ ہی بیان کیا لوگوں نے، اور وہ بنو امیہ تھے، بنو امیہ کی حکومت تھی اور اس واقعہ کے ذمہ دار تھے، سب سے پہلے انہوں نے لوگوں میں یہ رائج کیا کہ یہ تو تقدیر ہے، قضاء و قدر ہے، خدا کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا، خدا نے جو قدرت اپنی اس عالم میں ظاہر کی ہے، خدا کے حکم کے بغیر کچھ کام نہیں ہو سکتا، ہوا نہیں چل سکتی، پرندہ نہیں اڑ سکتا، پتا نہیں ہل سکتا. جب پتا نہیں ہل سکتا تو شمر، اتنا بڑا شمر کیسے ہل گیا؟ عمر سعد کے اتنی بڑا لشکر کیسے ہل گیا جب پتا نہیں ہل سکتا حکم خدا کے بغیر؟ اب عام لوگ، سادہ لوگ جب سنتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، خدا کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا تو اتنا بڑا لشکر کیسے ہلا؟ بس ضرور خدا کا حکم تھا اس میں. اب جب خدا کا حکم تھا تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ پتا اگر ہل رہا ہے اور حکم خدا سے ہل رہا ہے تو اس میں پتے کا کیا قصور ہے؟ لہذا اگر یہ کام بنو امیہ نے کیا تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. یہ تفسیر خود انہوں نے کی اور کروائی اور ممبروں سے خریدا لوگوں کو. اس وقت سے ایسے خطیب انہوں نے خود ڈھونڈے، تربیت کی، پڑھایا ان کو کہ آپ جو لوگوں کے درمیان جا کر واقعہ کربلا کی یہ تفسیر کرو. کہو کہ یہ تو قضا و قدر ہے، یہ تو تقدیر ہے، قسمت ہے. ایک کی قسمت میں مارنا لکھا ہوا ہے، ایک کی قسمت میں مرنا لکھا ہوا ہے، اور قسمت کے ہاتھوں سب مجبور ہیں. مارنے والا مارنے پر مجبور ہے، مرنے والا مرنے پر مجبور ہے. نہ یہ قسمت بدل سکتا ہے نہ وہ، نہ اس کے ہاتھ میں تقدیر ہے نہ اس کے ہاتھ میں، نہ یہ ذمہ دار نہ وہ ذمہ دار. یعنی سب سے پہلے جو خطیبوں کی زبان پر، آئمہ جمعہ کی زبان پر بنو امیہ کی طرف سے معمور تنخواہ خار خطبہ، اس وقت سے خطیبوں کی زبان پر یہ تفسیر چڑھی. اور پھر کہتے ہیں نا کچھ علوم آج بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں، کوئی آدمی بات کرے نا کہتے ہیں اس کا کیا حوالہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کتابی علم نہیں ہے، یہ صدری علم ہے، یعنی سینے کا علم ہے، سینہ بے سینہ منتقل ہوتا ہے. یہ تفسیر بھی سینہ بے سینہ منتقل ہوتی ہوئی آج تک جاری ہے. ہر دور میں، ہر عصر میں اس تفسیر کو خوب بیان کیا گیا. حتیٰ ان لوگوں نے بھی سن سن کے لے لیا اس کو جو واقعہ کربلا پر احتجاج کرتے ہیں، اعتراض ہے جن کو، جو کہتے ہیں بنو امیہ نے ظلم کیا. ایک طرف سے بنو امیہ کو ظالم مانتے ہیں، دوسری طرف سے کہتے ہیں قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا. اور یہ دو متضاد باتیں ہو جاتی ہیں، ٹکراتی ہیں، کہ اگر ظالم کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا ظلم کرنا، اور مظلوم کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور تقدیر بھی خود کسی نے اپنے قلم سے نہیں لکھی، تقدیر لکھنے والی ذات خدا، پھر تو بنو امیہ ظالم نہیں ہے، تو مجبور ہے تقدیر کے ہاتھوں. بہترین تفسیر ظالم کا دامن پاک کرنے کے لیے، ظالم کو غیر ذمہ دار قرار دینے کے لیے کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے کسی واقعے کا، بہترین تفسیر یہی ہے. اور یہ میں نے عرض کیا کہ سنی سنا یہ بات آپ کی بہت سنا ہوگا آپ نے، کبھی ضمنی باتوں میں کبھی یہی موضوع قرار دے کر اسی کو. یہ ایک تفسیر ہے واقعہ کربلا کے بارے میں. میں نے عرض کیا نا کہ ایک مشکل، کاش کے کچھ نہ کہا گیا ہوتا کربلا کے بارے میں تو کہیں بہتر ہم سمجھ سکتے کربلا کو. اب جب اتنی آرا کے مقابلے میں آ کر آپ جب کربلا میں داخل ہونا چاہتے ہیں، کربلا کے اندر جانا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ حائل ہے ہمارے راستے میں، یہ نظریات، یہ آرا، یہ باتیں، یہ اقوال. چوتھی تفسیر و فلسفہ کربلا کا جو بیان کیا گیا، اور یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے، یہ بھی بہت کثرت سے بیان ہوتا ہے، وہ یہ کہ امام علیہ السلام، یہ ایک عرفانی تفسیر ہے. گویا کل عرض کیا تھا نا کہ انسان جس عینک سے جیسا شیشہ چڑھا کے دیکھے اس کو باہر کی فضا ویسے نظر آتی ہے جیسے اس کی عینک کا رنگ ہے، اس طرح نظر نہیں آتی جس طرح حقیقت میں وہ باہر کا ماحول ہے. اگر یہاں پر آپ دیکھیں گے دیوار کا رنگ ایک ہے، چھت کا رنگ اور ہے، فرش کا رنگ اور ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ بغیر عینک کے دیکھ رہے ہیں. عینک کے ساتھ دیکھیں ساری چیزوں کا رنگ وہی ہوگا جو شیشے کا رنگ ہوگا. ہاں ہر ایک نے ایک عینک سے دیکھا کربلا کو. عرفانی تفسیر یہ ہے کہ اس کے شواہد قرآن سے بھی, غیر قرآن سے بھی, امام علیہ السلام کے کلام سے بھی, ادھر ادھر سے جمع کر کے یہ رائے پیش کی گئی کہ امام علیہ السلام کا مقصود, اصلی مقصود شہادت اور خدا کی بارگاہ میں پہنچنا, ملقاء خدا, ملاقات خدا. جیسا قرآن میں بھی ہے کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, اولیاء اللہ ہو, تمنا موت کرو. امام حسین علیہ السلام کو بھی آرزو تھی موت کی, خدا کی راہ میں مر جانا بس. یہ اول و آخر فلسفہ کربلا یہی, لقاء اللہ. جیسا بعض ادیبوں نے بھی کہا ہے, گویا مرحوم اقبال کا, وہ بھی چونکہ ذوق عرفانی رکھتے ہیں, ان کا بھی تقریباً یہی فلسفہ ہے کربلا کے بارے میں اور غیر کربلا کے بارے میں, جہاں سے واقعات ہیں. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. حقیقت میں مومن کا اصلی مقصود ہمیشہ شہادت ہے. شہادت کے لیے جہاد کرتا ہے, شہادت کے لیے میدان میں جاتا ہے, شہادت کے لیے کربلا برپا ہوتی ہے. شہید ہونا یہ اصلی مقصد ہے, شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن. یہ بھی زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کا اصلی فلسفہ اس تحریک کا شہید ہونا تھا, اور لہذا امام علیہ السلام اپنے مقصد تک پہنچ گئے. شہید ہونا مقصود تھا, شہید ہو گئے. اب ہر تفسیر کے کچھ آثار ہیں لوازم ہیں, وہ میں نہیں ذکر کر رہا ہوں. یعنی یونی کی خوب ایک تفسیر ہے, قول ہے, اور بس ایک نظریہ ہے. اگر ایک نظریہ ہے تو اس نظریے کو پھر اس کے بہت سارے لوازم ہیں, بہت سارے, ان سب کو ماننا پڑے گا. اس کے آثار ہیں بہت. اگر آپ اس وقت قائل ہو گئے کہ آج رات ہے, تو صرف ایک بات کی حد تک نہیں ہے, ایک نظریے کی حد تک نہیں ہے کہ اس وقت رات ہے. یہ عقیدہ اب آگے بہت کچھ اس کے بعد موجود ہے, وہ سب ماننا پڑے گا. اگر رات ہے تو رات کا سارا نظام آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا, اور آپ کو عمل بھی وہ کرنا پڑے گا جو رات میں ہوتا ہے. چراغ کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ کو, روشنی کا انتظام کرنا پڑے گا آپ کو اگر رات ہے تو. لہذا اگر یہ نظریہ کوئی بھی ایک مان لیا ہم نے, تو فقط نظریے کی حد تک نہیں ہے کہ میرا نظریہ کربلا کے بارے میں یہ, پھر آخر تک عمل میں وہ ساری چیز ظاہر ہو جائے گی. یہ ایک قول ہے, ایک تفسیر ہے. پانچویں تفسیر یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے حکومت تشکیل دینے کے لیے, اسلامی اور قرآنی حکومت تشکیل دینے کے لیے یہ جنگ لڑی, ارادہ کیا. باقی ساری چیزیں بہانہ تھیں, ذریعہ تھیں, وسیلہ تھیں. اصل مقصد حصول اقتدار تھا. البتہ اقتدار حق نہ, ہر قسم کا اقتدار, منصفانہ اقتدار جس کے ذریعے سے الہی اقدار کو حاکم کر سکے. مثلا اقتدار کا حصول تھا, یعنی گویا ایک سیاسی مارکہ تھا کربلا, عرفانی نہیں تھا. اب یوں نہ کہ صرف شہید ہونا مقصود تھا, بلکہ شہادت انجام ہے اس تفسیر کے نزدیک. شہادت مقصد نہیں تھا, شہادت انجام ہوا. فرق ہے انجام میں اور مقصد میں. انسان بعض اوقات کوئی چیز نظر میں رکھ کے, مقصد کوئی مد نظر رکھ کر آگے بڑھتا ہے, انجام کچھ اور ہوتا ہے. مثلا آپ جب جاتے ہیں صبح آفس اپنے, مقصد تو دفتر پہنچنا ہے, لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ ابھی آنکھ کھلی نہیں ہے اور آپ نے موٹر سائیکل نکال لی اور ایسے ہی روڈ پر آ گئے. تو انجام یہ ہے کہ کسی نہ کسی سے ٹکرا گئے آپ. اب مقصد ٹکرانا نہیں تھا, یہ انجام نے ہے. انجام اور چیز ہوتی ہے, مقصد اور ہے. واقعہ کربلا کا انجام, یعنی اس پانچویں تفسیر کے مطابق, پانچویں رائے کے مطابق, پانچویں نظریے کے مطابق, واقعہ کربلا کا انجام شہادت پہ نکلا جا کر، لیکن مقصد حکومت تشکیل دینا، اقتدار، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل دیکھیں کون لوگ تھے. کسی کسان سے جنگ نہیں ہوئی، کسان کے ساتھ اگر کسی کی جنگ ہو تو ظاہر ہے کسی پلاٹ کے حصول کے لیے، کسی کھیتی باڑی کی غرض سے کوئی زرعی فارم ایسا لینا تھا، ہوتی ہے نا. یہاں ابھی پانی کے اوپر روزانہ آپ کے شہر میں ہڑتالیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے پانی کے حصول کے لیے جب جنگ ہو رہی ہے کوئی ذمہ دار ہوگا، کوئی جاگیردار ہوگا. اب جس کا ایک فلیٹ ہے کراچی میں وہ بھی کرائے گا، اسے کیا لگے کہ سندھ کو پانی دیا جاتا ہے یا نہیں. آپ خود سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، بےہودہ بات ہے، پنجاب پانی پی رہا ہے سندھ پانی نہیں پی رہا ہے. ایک فلیٹ کو کتنا پانی چاہیے، ایک ٹینکر لے ہو بس کام چلتا ہے. یہ کیا جنگ ہے جو ان صوبوں میں آپس میں لگی ہوئی ہے. بات صحیح ہے، چونکہ ذمہ دار جاگیردار جس کے کئی مربع زمین ہے اور فصل لگی ہوئی ہے خشک ہو رہی ہے، یہ اس کو معلوم ہے کہ پانی آتا ہے یا نہیں آتا. لہذا اگر کسانوں کے خلاف ایک جنگ ہو، جاگیرداروں کے خلاف ایک جنگ ہو، تو ظاہر ہے کسی اس قسم کی کوئی جنگ ہوگی. آپ کے شہر کی میونسپل کمیٹی کے خلاف کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو خود وہ طبقہ جو مد مقابل ہے وہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ کس قسم کی جنگ ہے. اگر ٹریفک پولیس سے کوئی جھگڑا ہو گیا تو معلوم ہے کہ مال نزاع کیا چیز تھی، کس بات پہ جھگڑا ہوا. اور اگر حکمران سے کوئی ٹکرا جائے، ظاہر سی بات ہے کہ حکمرانوں سے حکومت کے لیے ٹکرایا جاتا ہے. اگر حکومت مد نظر نہ ہو تو کسی اور طبقے سے جنگ کر لیتے، لڑائی کے لیے صرف حکمران ہی نظر آئے. لہذا اس قول کے جو حامی یا اس نظریے کے جو قائل ہیں، ان کے نزدیک یہ حصول حکومت اور اقتدار کے لیے یہ تھا. یہ سب چھٹی تفسیر یہ ہے کہ نہ یہ ایک فلاحی اور رفاعی کام تھا جو حضرت نے شروع کیا. اصلاح امت، اصلاح امت سے مراد بھی فلاحی اور رفاعی. بہت ساری مثلا حکومت ظلم کر رہی ہے، لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا، پہننے کو نہیں ملتا. تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک طبقہ بہت فقیر ہو رہا ہے، دوسرا طبقہ بہت امیر ہو رہا ہے، اور امیر و غریب کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے. اس فرق کو مٹانے کے لیے امام علیہ السلام نے قیام کیا تاکہ امت میں عدل و مساوات و عدالت آ جائیے. عدالت و انصاف و رفا اور فلاح، اس معنی میں. البتہ ہر ایک نے اپنی دلیلیں دی ہیں، خود امام علیہ السلام کے خطبات، کلام اور تاریخی شواہد سے یہ سارے آراء اور نظریات کا اظہار کیا ہے کہ یہ اصلاح امت کے لیے، فلاح اور رفاع امت کے لیے یہ سارا قیام تھا. یہ اور اس میں کوئی اپنا ذاتی مقصد ہدف نہیں تھا، امت پر قربان ہو گئے امت کی رفاع اور فلاح کے لیے. جیسے ہے بعض لوگ مشغول رہتے ہیں، اپنے گھر کا کوئی کام نہیں کرتے، اپنے خاندان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، صبح و شام ان کا کام یہ کہ لوگ آسودہ رہیں، لوگ آسائش میں رہیں، لوگ اچھی زندگی بسر کریں، کوئی فقیر نہ ہو، کوئی مسکین نہ ہو، کوئی مریض نہ ہو، کوئی ظلم میں نہ پس رہا ہو، کسی پر ستم نہ ہو رہا ہو. بہت سارے لوگ اس طرح کے کام شروع کرتے ہیں. یہ آج کل جیسے ہیں آپ کے ملک میں این جی اوز مثلاً، تقریباً اس قسم کی فلاحی اور رفاعی. یہ بعض کا نظریہ ہے، لہذا انہوں نے ڈھونڈے ایسے خطبات اور ایسے مسائل کے جن سے یوں اندازہ ہوا ان کو کہ یہ اس طرح کی تحریک تھی. کہ امام علیہ السلام کے اپنے انما خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں امت جد میں اصلاح کے غرض سے مثلا خروج کیا میں نے، اس اصلاح سے یہ مراد لی انہوں نے. ساتویں تفسیر یہ تھی کہ امام علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے یہ سارا قیام کیا. یہ بھی بعض بزرگان و اہل نظر و صاحب نظر لوگوں نے واقعہ کربلا کا فلسفہ اور تحریک کربلا کا ہدف اور مقصد اس طرح سے بیان کیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. البتہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مراتب اور درجات ہیں، ایک زبانی ہے، کلامی ہے، ایک عملی ہے. امام علیہ السلام نے وہ آخری درجے تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دیا تاکہ دوسروں کو بھی بتا سکیں کہ اس فریضے کی کتنی اہمیت ہے. ہر آدمی کسی نہ کسی فریضے کو اہمیت دیتا ہے، امام علیہ السلام نے فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اہمیت دی، اور اس کی افادیت بتانے کے لیے امام علیہ السلام نے آخری قدم تک اٹھایا، اور یہ ادائے فریضہ تھا گویا امر بالمعروف. آٹھویں تفسیر جو کہیں بعض لوگوں کے لیے بہت پسندیدہ ہے، بعض چیزیں دل کو بہاتی ہیں نا، اچھی انسان ذہن میں سنتے یہ بات آتی ہے کہ کاش یہی ٹھیک ہوتا، یہی بات صحیح ہوتی. یہ ان میں سے ہے، وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے امت کو بخشوانے کے لیے، امت کے گناہ معاف کروانے کے لیے یہ قربانی دی، اور اس میں اپنے جد کی سیرت پر عمل کیا. رحمت للعالمین، رحمت کا معنی یہ کرتے ہیں. پیغمبر اکرم جب معراج پر تشریف فرما ہوئے تو فلسفہ معراج اور فلسفہ کربلا ایک ہی ہے دونوں. معراج پہ کیوں گئے؟ کسی سے پوچھیں، سنا، یہ باتیں سنی ہوئی ہیں ہماری، لہذا تعجب کی گنجائش نہیں ہے، یہاں پر انکار بھی نہیں کیا جا سکتا چونکہ منبع اور سند موجود ہے، چونکہ سنا ہوا ہے. کیوں گئے حضرت معراج پر؟ اس لیے کہ دیکھا کہ امت پر اتنی نمازیں اور اتنے روزے خدا نے واجب قرار دیے ہیں، اور یہ امت تو ویسے ہی تھکی ہوئی ہے، اتنی نمازیں کیسے پڑے گی، اتنے روزے کیسے لگے، لہذا رسول اللہ روزانہ پریشان تھے، اور خداوند نے دیکھا کہ یہ رسول بہت پریشان ہیں، مضطرب ہیں، تو انہیں بلا کے پوچھوں کہ وجہ کیا ہے پریشانی کی. خدا نے بلا بھیجا، جبرائیل کو روانہ کیا کہ بلاؤ رسول کو. بلا کے لے آئے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ یہ میری امت بیچاری، اس کے اوپر آپ نے اتنا بوجھ ڈال دیا نمازوں کا، اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا روزوں کا، یہ عبادتوں کا، یہ اتنا، یہ کیسے یہ لوگ انجام دیں گے؟ کہا پھر کیا کریں، آپ رائے دیں. کہا ہماری رائے یہ ہے کہ یہ معاف کر دیں، آدھی معاف کر دیں. نہ ادھر سے چھوٹ ملی کہ چلے آدھی معاف کر دیتے ہیں ہم، انہوں نے قبول نہیں کیا. کہا نہ، آدھی بھی زیادہ ہے، آدھی سے زیادہ معاف ہونی چاہیے، ون تھرڈ یہ رہنی چاہیے بس، ایک تہائی باقی رہنے دو، دو تہائی کو معاف کر دو. لہذا کتنی نمازیں تھیں پہلے رسول اللہ نے یہ بوجھ ہٹا دیا، اور آج مومنین صرف پانچ نمازیں رکھیں. ذرا تھکے ہوئے لوگوں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. روزے مثلا بہت زیادہ تھے، چھ مہینے کے تھے، وہ کٹوا کے ایک مہینے کے کروائے. یہ رحمت للعالمین نے رحمت، تو معراج کا فلسفہ ہے. باقی تمام انبیاء آئے، توجہ فرمانا، باقی سارے انبیاء آئے، حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے، اولاد ابراہیم میں سے اتنے زیادہ نبی آئے، موسیٰ و عیسیٰ آئے، یہ سب نبی اولی العزم وغیرہ اولی العزم، یہ سب کے سب آئے اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو عبد بنانے کے لیے، عبودیت سکھانے کے لیے. لیکن خاتم الانبیاء آئے عبودیت کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، عبودیت سے باہر نکالنے کے لیے. باقیوں نے دعوت دی کہ او عبودیت الہی اختیار کرو، انہوں نے خدا سے کہا کہ نہ، یہ بوجھ ہے عبودیت، ان سے ان کو آزاد چھوڑ دو. یہ رحمت للعالمین کا معنی. بہر کیف رسول اللہ گئے کچھ منت سماجت کی, یہ اب ان کی ترجمانی کر رہا ہوں میں, کچھ منت سماجت کی پروردگار کی بارگاہ میں, چونکہ حبیب ہیں, محبوب ہیں, محبوب کی بات حبیب ٹالتا نہیں ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے مثلا, کہیں دل نہ دکھ جائے ان کا, لہذا کہا ٹھیک ہے آپ کی خاطر ہم مار دیتے ہیں, لیکن یہ اتنا تو رہنے دیں, تھوڑا بہت تو پانچ وقت کی نماز رہنے دیں یا تھوڑے سے عبادت رہنے دیں. خوب تھکی ہوئی امت, وہ بوجھ تھوڑا تو ہو گیا لیکن رسول اللہ جو پانچ لے کر آئے تھے انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی, وہ ایک مہینے کے روزے بھی انہوں نے نہیں رکھے. اب کیا ہوگا, یہ تھوڑی سی جو بوجھ تھا, دیکھیں نا کسی کے کندھے پر بہت زیادہ بوجھ رکھا ہوا ہو اور وہ اٹھا کے دے رہا ہو, آپ کو رحم آ جائے, آپ کہتے ہیں بھائی یہ مجھے دے دو, آپ اس کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں, تھوڑا سا ایک پاؤ ڈیڑھ پاؤ اس کے ہاتھ میں رہنے دیتے ہیں آپ, یہ چلو آپ بوڑھے ہو مریض ہو جو بھی ہو یہ پکڑ لو آپ. لیکن وہ ایسا آدمی ہو تھکا ہوا کہ وہ ایک پاؤ بھی نہ اٹھائے پھینک دے, اتنا تھکا ہوا ہو. اب رحمت للعالمین کے نواسے, انہوں نے جب دیکھا کہ بوجھ ہلکا تو ہو گیا لیکن یہ ہلکا بوجھ بھی امت نہیں اٹھایا, گناہکار امت ہے, اور وہ نہیں دیکھ سکتے اپنی امت کو کہ یہ مثلا جہنم میں جائے, یہ امت آخرت میں بدعاقبت ہو جائے, دل جلا ان کا. بس کیا کیا جائے, اس قوم کو بخشوانے کے لیے, اس کے سارے گناہ دھونے کے لیے, یہ جو اس نے نہیں کی عبادتیں, نہیں کی بندگی, اطاعت نہیں کی, جن چیزوں سے روکا گیا رکے نہیں, جن چیزوں کا حکم دیا گیا اسے بجا نہیں لائے, کچھ بھی تو نہیں کیا, ظاہر ہے جو کچھ بھی نہ کرے اس کا انجام تو معلوم ہے. لیکن فرمایا کہ یہ میرے جد کی امت ہے, جد نے اتنا احسان کیا اس پر, تو وہ احسان جو جد سے رہ گیا تھا تھوڑا سا, وہ نواسے نے کیا اور کہا کہ یہ جو گناہ بھی کریں گے وہ بھی بخشے جائیں. لہذا اپنے آپ کو فدا کر دیا امت بخشوانے کے لیے. اب سید الشہداء کی قربانی کے طفیل اس امت کا کوئی فرد اب جو کرتا ہے کرتا رہے, مرضی ہے اس کی, چونکہ آزادی ہو گئی, فدیہ ہو گیا, قربانی ہو گئی, اب جو مرضی ہے کرو. جیسے مسیحیت کا ہے تصور ایسا ہی ہے, یہ نظریہ اس کی بنیاد بنو امیہ سے نہیں ہے, اس کی بنیاد مسیحیت سے ہے, اسرائیلیت سے ہے. بہت ساری چیزیں اسلام میں اسرائیلیات کے نام سے داخل ہوئی ہیں, جو یہود نے, یہودی جب مسلمان ہوتے تھے تو یہودیت کو ساتھ لاتے تھے, تارک نہیں کرتے تھے, پہلے وہی کام کرتے تھے, وہی باتیں یہودیت کے نام پر, مذہب تبدیل نہیں کرتے تھے, نام بدل دیتے تھے, کام وہی رہتے تھے ان کے, پہلے وہی کام کرتے تھے اور عنوان تھا یہود ہیں, بعد میں وہی کام کر رہے ہوتے تھے, نام انہوں نے اپنا مسلمان رکھ دیا, یعنی یہودیت کو اسلامائز کیا انہوں نے, یہودیت کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھا دیا, نام یہ رکھ دیا. ظاہر ہے نام بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہے, اگر ایک دشمن خدا بھی نام اپنا کوئی رکھ لے ایسا جو پسند ہو کسی کو, تو وہ اس نام کے صدقے سب کچھ کرتے ہیں. انہوں نے, یہود نے جو یہودیت کے اعتقادات اور مسیحیت کے اعتقادات جو داخل کیے بنی اسرائیل نے, ان کا ایک نمونہ یہ ہمیں اسرائیلیات کے نام سے داخل ہوئی ہیں, جو یہود نے, یہودی جب مسلمان ہوتے تھے تو یہودیت کو ساتھ لاتے تھے, تارک نہیں کرتے تھے, پہلے وہی کام کرتے تھے, وہی باتیں یہودیت کے نام پر, مذہب تبدیل نہیں کرتے تھے, نام بدل دیتے تھے, کام وہی رہتے تھے ان کے, پہلے وہی کام کرتے تھے اور عنوان تھا یہود ہیں, بعد میں وہی کام کر رہے ہوتے تھے, نام انہوں نے اپنا مسلمان رکھ دیا, یعنی یہودیت کو اسلامائز کیا انہوں نے, یہودیت کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھا دیا, نام یہ رکھ دیا. ظاہر ہے نام بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہے. اگر ایک دشمن خدا بھی نام اپنا کوئی رکھ لے ایسا جو پسند ہو کسی کو, تو وہ اس نام کے صدقے سب کچھ کرتے ہیں. انہوں نے یہود نے جو یہودیت کے اعتقادات اور مسیحیت کے اعتقادات جو داخل کیے بنی اسرائیل نے, ان کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت مسیح امت کے گناہوں کا فدیہ ہیں, امت کے گناہ بخشوانے کے لیے سولی پہ چڑھے صلیب پر, اور اب کوئی مسیحی اب جہنم میں نہیں جائے گا قربانی مسیح کے صدقے, اس طرح ابھی کوئی امت محمدی کا کوئی فرد اب خدا اس کو عذاب نہیں دے گا چونکہ نواسا رسول نے اپنی قربانی دے دی امت بخشوانے کے لیے. اب کس کی ضرورت ہے کہ اس امت کو ٹیڑی آنکھ سے دیکھ سکے مثلا. یہ بھی ایک تفسیر ہے. اور عرض کیا تھا کہ بعض تفسیریں ایسی ہیں کہ انسان دل میں ایسے ایک بات آتی ہے کہ یہی صحیح ہوتی تو بہتر تھا, چونکہ نفع بخش ہے, فائدہ مند ہے یہ تفسیر. نویں تفسیر یہ ہے کہ واقعہ کربلا اصل سرے سے کہتے ہیں کہ آپ اول سے غلط جا رہے ہیں, آپ کے ذہن میں کچھ اور ڈالا گیا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا قیام ہی نہیں تھا سرے سے, یہ بنو امیہ کا قیام تھا. ابھی تو ہم اس بات پر لگے ہوئے نا کہ یہ قیام سید الشہداء علیہ السلام, یہ جنگ سید الشہداء علیہ السلام نے لڑی. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ نہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ بنو امیہ نے شروع کیا, بنو امیہ نے ہی اس کو اختتام تک پہنچایا, اور یہ جنگ بنو امیہ کی تھی. امام حسین علیہ السلام فقط اس قیام بنو امیہ کا شکار ہوئے. جیسے ابھی ایک قبیلہ یا ایک قوم یا کوئی حملہ کرے کسی دوسرے پر, وہ تو اس میں دخیل نہیں, انہوں نے تو کوئی حرکت انجام نہیں دی, کوشش کی اپنی جان بچانے کی, نہیں بچی. ہوتا ہے نا کبھی, ایک مثلا ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں ڈاکہ پڑ جائے تو وہاں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ باتیں تو ہمارے لیے قابل فہم ہے نا, ڈاکہ پڑنا ڈاکہ سننا, یہ روزمرہ آپ کے اخباروں میں بعض چیزیں پاکستان میں ہی سمجھ میں آتی ہیں, باہر کی دنیا میں اگر ان کو سمجھانا چاہیں سمجھ میں نہیں آتی. مثلا وہاں کسی ملک میں جا کر ڈاکے کی مثال دیں تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکہ کیا ہوتا ہے, ان سے یہی کہتے ہیں کہ او کراچی میں آپ کو پتا چلے کہ ڈاکہ کیا ہوتا ہے. لہذا یہ مثالیں یہاں عام ہیں, سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں. اگر کسی کے یہاں ڈاکہ پڑ جائے, صبح جب خبر لکھی جاتی ہے تو کیا لکھتے ہیں اس میں کہ فلاں زید صاحب نے اپنے گھر میں ڈاکہ پڑوا دیا, یہ کہتے ہیں ڈاکہ ڈلوا دیا اپنے گھر میں, یوں کہتے ہیں آپ. آج تک کسی صحافی نے ایسی حماقت نہیں کی کہ کہے جی کہ فلاں صاحب نے اپنے گھر میں ڈاکہ ڈلوا دیا اور ڈاکہ ڈلوانے میں انہوں نے یہ چیزیں ڈاکوؤں کو دے دی, کوئی بھی یہ نہیں لکھتا. سب کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا, ڈاکہ ڈالا, یعنی ان کا کام ہے. یہ کیا تھے؟ یہ بےچارے بے بس, ان کو ہاتھ باندھ کے, اگر زندہ تھے تو ہاتھ باندھ کے رکھ دیا, اگر انہوں نے مزاحمت کی تو مار دیا. لیکن کام ڈاکوؤں کا ہے یہ, جن کے گھر ڈاکہ پڑا ہے یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری پولیس, پاکستان پولیس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ انہی کا کام ہے جن کے گھر ڈاکہ پڑا ہے, لہذا وہ جس کے گھر ڈاکہ پڑا ہے جب یہ جائے شکایت کرنے شکوہ کرنے تھانے میں تو اسی کو پکڑ کے دو چار کیسوں میں دھر لیتے ہیں کہ یہ تمہارے گھر کیوں پڑا ہے ڈاکہ. پاکستان پولیس کا بھی یہی نظریہ ہے کہ یہ ان کا کام ہے نہ کہ ڈاکوؤں کا, لیکن حقیقت میں نا میڈیا کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ڈاکوؤں کا کام ہے. اسی طرح بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ بنو امیہ ایک ڈھو کی طرح, اچھا کیا غلط کیا وہ ایک الگ کام ہے, لیکن آپ اس کو ڈاکوؤں کی طرح آئے, انہوں نے ڈاکہ ڈالا, بعضوں کو اسیر کیا, بعضوں کو مار دیا, لوٹ لیا, تو یہ بنو امیہ کا کام ہے. اس میں آپ بار بار کیوں کہتے ہیں قیام سید الشہداء علیہ السلام؟ ان کے گھر تو ڈاکہ پڑا لوٹ لیا آ کر. آپ اگر کہنا بھی چاہتے ہو تو کہو بنو امیہ کا قیام, بنو امیہ کی جنگ. اگر کہنا بھی چاہتے ہو کہ یہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا تو یہ نہ کہو کہ حسین علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا, کہو کہ بنو امیہ نے یہ کام کیوں کیا. یہ بحث کرو. لہذا رخ ہی بدل دیا انہوں نے واقعہ کربلا کا, بالکل ہی باب بدل گیا. اب اس سے پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ سید الشہداء علیہ السلام کا مقصد کیا تھا, وہ کہتے ہیں سید الشہداء علیہ السلام نے کچھ کیا نہیں تھا کہ مقصد ہو ان کا کوئی. مقصد اس کا ہوتا ہے جو کچھ کرے. یہ بنو امیہ نے کچھ کیا, بس بنو امیہ کے مقصد سے گفتگو کرو آپ. اور انہوں نے بعض نے بیان بھی کیا کہ بنو امیہ کے یہ مقاصد تھے, بعض اس سے متفق ہیں بعض اس سے اتفاق نہیں رکھتے. یہ عرض کیا نا کہ ساری باتیں ضروری کہ مسلمانوں نے کی ہوں, یا جو لوگ واقعہ کربلا کو اعتقاد کی نگاہ سے عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہماری طرح, صرف انہی کی نہیں ہے نظریات, سب نے جس کے منہ میں کوئی بات آئی اس نے کہہ دی. اور یہ رکاوٹیں ہیں جنہیں عبور کرنا ہے, جنہیں پھلانگنا ہے. دسویں تفسیر یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے دیکھا کہ خلافت جو طرز حکومت ہے, ایک سسٹم ہے اسلام کا, وہ اپنے لائن سے اپنی خط سے ہٹ رہا ہے. خلافت کو ملوکیت میں بدلا جا رہا ہے, سسٹم تبدیل ہو رہا ہے. یعنی امام علیہ السلام خود اقتدار پہ نہیں آنا چاہتے تھے, خود حکومت کے خواہاں نہیں تھے, لیکن اس بات پر بھی راضی نہیں تھے کہ اسلامی طرز حکومت بدل کر ایک غیر اسلامی طرز حکومت مملکت اسلامیہ میں رائج ہو جائے. وہ بنو امیہ یہ کام کر رہے تھے. جڑیں تو اس کی بڑی پرانی تھی, لیکن واضح طور پر علنی طور پر خلیفہ سیوم کے زمانے سے یہ انحراف شروع ہوا کہ پہلے طرز حکومت خلافت تھا, پہلے دو کی طور میں. تیسرے صاحب جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے آ کر اپنی منشا کے تحت آہستہ آہستہ ایسی رد و بدل کی نظام میں, سسٹم میں, کہ وہ بتدریج خلافت سے بدل کر ملوکیت کی طرف جانے لگا. خلافت و ملوکیت دو طرز حکومت ہیں, دو سسٹم ہیں. جس طرح سے ابھی آپ کے ملک میں کسی زمانے میں پارلیمانی حکومت تھی, بعد میں ایک صاحب آئے انہوں نے آ کر اس کو صدارتی نظام میں بدل دیا, پھر دوسرے آئے انہوں نے آ کر اس کو پارلیمانی سسٹم بنایا, ابھی پھر جنرل صاحب کا ارادہ ہے کہ اس کو سیاسی نظام میں بدل دیں. اور صرف یوں نہیں ہوتا کہ ایک طرز ہی بدلتی ہے نا, بہت کچھ بدلتا ہے. کیوں خلافت کو بدل کر ملوکیت بنایا گیا؟ اس لیے کہ خلافت ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں بہت سارے آ سکتے ہیں, اس میں کوئی حد نہیں ہے, اس میں کوئی قید نہیں ہے, کوئی بھی فرد امت کا اٹھا کے اس کو خلیفہ بنا دیں. لیکن ملوکیت میں ہر آدمی نہیں آ سکتا, ملوکیت میں ارث چلتا ہے, وراثت چلتی ہے. پادشاہ کا بیٹا پادشاہ بنتا ہے, نہیں کہ کسی رعیت کو پکڑ کر آپ سلطنت پہ بٹھا دو. لہذا ان کے نزدیک اصلی نظام حکومت, طرز حکومت, سسٹم حکومت کا وہ خلافت ہے. بنو امیہ نے چاہا کہ اس کو بدل دیں, اور اس سے پہلے اظہار نہیں کرتے تھے. خلیفہ سیوم نے بدل تو دیا نظام اندرونی طور پر, اعلان نہیں کیا تھا. خلیفہ سیوم کے بعد معاویہ نے بدل تو دیا پورے طور پر نظام, لیکن اعلان نہیں کیا تھا. معاویہ کا یزید کو اپنا جانشین بنانا یہ اعلان تھا ایک قسم کا, کہ اس کے بعد اسلامی طرز حکومت خلافت نہیں بلکہ ملوکیت ہوگی. اور امام علیہ السلام نے اتفاق نہیں کیا اس تبدیلی سے, کہا کہ میں اس سیاسی تبدیلی کو قبول نہیں کرتا. یعنی اس تفسیر کی بنا پر یا اس نظریے کے جو لوگ حامی ہیں جنہوں نے یہ نظریہ دیا, ان کے نزدیک اگر خلافت ہی چلتی رہتی اور اس میں ملوکیت کا رنگ نہ آتا اور یہ جانشینی اور وراثت نہ ہوتی اور پادشاہت کا نظام نہ بنتا تو واقعہ کربلا بھی پیش نہ آتا. تو امام علیہ السلام نے اس نظام کی مخالفت کی. یہ بھی ایک نظریہ ہے. البتہ ہم چونکہ ابھی تنقیدی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے, صرف ایک فہرست آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی ہے. اگر تنقید کریں, رد کریں, اعتراض کریں, جواب دیں تفاسیر کو, تو پھر ہر ایک کے لیے, ہر تفسیر کے لیے ایک جدا سیمینار کی ضرورت ہے. ہر تفسیر کو تشریح کے لیے حوالوں کے ساتھ اس کا جواب دینے کے لیے. اسلامی طرز حکومت خلافت ہے. ایک فرقہ اسلامی کا یہی نظریہ ہے کہ اسلامی طرز حکومت, سسٹمی حکومت خلاف. البتہ ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں, شیعہ سنی دونوں میں یہ ہے جو کہتے ہیں اسلام میں طرز حکومت ہے ہی نہیں ہے. اس اسلام کا حکومت سے کیا رابطہ؟ اسلام تو آیا عبادتیں کروانے کے لیے اور ذکر کے لیے, تسبیح کے لیے, ان چیزوں کے لیے. آخرت کے دنیا داروں کے حوالے کر دو آپ. لیکن بعضوں کا نظریہ کہ نہ ہے, اسلام میں سارے نظام ہیں, ایک جامع نظام ہے, اس میں طرز حکومت بھی ہے. ایک گروہ کے نزدیک, اہل سنت کی اکثریت کے نزدیک, بلکہ تمام کے نزدیک اسلامی طرز حکومت خلافت ہے. لیکن امامیہ کے نزدیک اسلامی طرز حکومت خلافت نہیں ہے. اسلامی طرز حکومت اور اسلامی سسٹم, اس کا نام ہے امامت و امت, ولایت, نہ خلافت. اور ہمارا بھی یہ جھگڑا نہیں ہے کہ ابھی تو ساری باتیں اس پر ہوتی ہیں نا کہ خلیفہ کون ہے. توجہ فرمائیں کتنی دوری ہے, اپنے ہی مسلک سے کتنی دوری ہے. ہماری نزاع یہ نہیں ہے بنیادی کہ خلیفہ اول جو وہ کہتے ہیں وہ ہیں, یا خلیفہ اول وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں. فرد کی بات نہیں ہے, پورے نظام کی بات ہے. اگر آخرکار وہ علی علیہ السلام کو خلیفہ تو مان ہی لیتے ہیں, چوتھا مان لیتے ہیں, اب حق ادا کر دیا انہوں نے. یعنی آخرکار وہ چیز جو اپنے حق سے اور اپنے مقام سے لی گئی تھی, وہ دوبارہ پلٹ آئی اپنے مقام تک؟ نہیں پلٹ کر آئی. چونکہ جب علی علیہ السلام کو انہوں نے مانا تو پھر ایک خلیفہ ہی مانا, امام پھر بھی نہیں مانا, ولی پھر بھی نہیں مانا, اس کی ولایت کے تحت پھر بھی نہیں آئے. اسلامی طرز حکومت امامت و امت یا ولایت کا نظام ہے. یہ بھی ایک تفسیر ہے کہ امام علیہ السلام نے اس انحراف کو, اس کجروی کو روکنے کے لیے جو اسلامی طرز حکومت پیش آئی تھی, اور وہ خلافت تھی اور اسے ملوکیت میں بدلا جا رہا تھا. اب بعض لوگ اٹھ کر دفاع شروع کر دیتے ہیں, ملوکیت کو رد کر کے خلافت ثابت کرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کربلا کے اس واقعے کو اپنے اصلی سمت میں, یعنی جہاں سے وہ پھیر کے گمراہ کر کے کہیں اور لے جا رہے تھے, ہم نے پلٹا دیا اس کو اپنے اصلی مقام کی طرف. گیارہویں تفسیر یہ کہ بنو امیہ معاویہ کے دور میں بالخصوص اور یزید کے دور میں بالاخص, ویسے تو پورے زمانہ بنو امیہ میں یہ ہوتا رہا, خلیفہ سیوم کے زمانے سے یہ کام شروع ہوا, معاویہ کے زمانے پہ بہت زور پکڑ گیا اور یزید کے زمانے میں اپنی عروج پر پہنچ گیا. وہ کیا تھا؟ وہ تھا شیعہ کشی, تشیعوں کا قتل عام, علویوں کا قتل عام. اور امام علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا, ایک ایک کر کے یہ سب کو اگر ٹھکانے لگاتے رہے تو تشیع ختم ہو جائے گا, باقی نہیں بچے گا کوئی. لہذا اس قتل عام کو, اس غارت گری کو روکنے کے لیے, چونکہ یزید کے زمانے میں بہت ہی بے لگام قسم کی قتل غارت شروع ہو گئی, یعنی وہی زمانہ جو آج کل آپ کے ملک میں ہے, یہی سمجھ لیں کہ شیعہ مارنا ایک عبادت سمجھا جاتا تھا اس وقت, قربتاً اللہ تعبدن. حتی خود کربلا میں ظالمین و قاتلین کربلا, یہ امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے, جب مدینے میں واپس پلٹے تو یہ جملہ بیان فرمایا, قبر اطہر نبی اکرم پر. فرمایا کہ جب یہ لوگ قتل کر رہے تھے آپ کے نواسے کو تو سب کے سب اس قتل کے ذریعے سے تقرب خدا مانگ رہے تھے، قربتاً اللہ قتل کر رہے تھے، عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر. اور اس زمانے میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک ثواب ہے، لہذا یہ کام عام تھا. اور امام علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر اس طرح شیعہ مرتے رہے تو یہ تمام ہو جائے گا سلسلہ. اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے، ستم کو نابود کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے یہ قیام کیا. یہ بھی ایک تفسیر ہے. بارہویں تفسیر یہ ہے کہ بنو امیہ نے و خصوصا معاویہ نے ایک بہت ہی منحوس اور شوم اور بہت پلید حرکت شروع کی، اور وہ یہ کہ آل رسول کا نام مٹانا اس نے شروع کر دیا، نہ رہے آثار مٹانا شروع کر دیا. جتنی احادیث تھیں آل رسول کے بارے میں ان کو ختم کروایا، روکا، پابندی لگوائی، ممنوع قرار دیا، آل رسول کے ساتھ تعلق اور رابطے کو ممنوع قرار دیا، آنا جانا بند کروا دیا، اہل بیت کے ساتھ تعلق پر سزائیں دینا شروع کر دیں، اور حتیٰ خطبوں کے اندر ممبروں کے اوپر خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ لانتان شروع کروائی. اور یہ سلسلہ بنو امیہ کی حکومت میں چلتا رہا، عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک قانونی شکل میں ہر خطیب کو یہ کام کرنا پڑتا تھا، ورنہ اس کو وہ منصب امامت لے لیتے تھے، اسے جمعہ نہیں پڑھا سکتا تھا، جماعت نہیں کروا سکتا تھا، تنخواہ خور، وظیفہ خار خطیب یہ کام کرتے تھے. یہ بنو امیہ یعنی قانونی شکل میں یہ کام شروع کیا. اور امام علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو یہ عنقریب آل رسول کا نام ختم کر دیں گے، لہذا آل رسول کا نام بچانے کے لیے امام علیہ السلام نے یہ قربانی دی اور یہ اقدام کیا، یہ قیام اور یہ قیام مقدس انجام دیا. ایک تفسیر کے ابھی البتہ ہم شاید نہ پہنچ پائیں ساری تفاسیر بیان کرنے کے، یعنی 20 کی 20، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں کل پر. ابھی تفاسیر فہرست ذکر کر کے اور پھر یہ کہ صحیح وہ قیام کا فلسفہ اور اس تحریک کا فلسفہ سمجھنے کے لیے صحیح منبع کون سا ہے، اور آیا ان میں سے کوئی صحیح تفسیر ہے جس کو ہم مانیں، کہاں سے ہم تفسیر کریں، اور یہ تفاسیر کہاں سے ہوئیں. یہ ساری گفتگو باقی ہے، باقی گفتگو انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض ہو جائے گی. درود پڑھیے محمد وال محمد.
ابھی مولانا صاحب آپ نے تقدیر تدبیر، اس میں تھوڑا سا فرق بیان کیجیے گا، اور لوہے محفوظ اور دعا کا اس سے کیا کانٹیکٹ ہے؟ تقدیر اور تدبیر، لوہے محفوظ کا دعا سے کیا کانٹیکٹ ہے؟ یہ
تقدیر اور
تدبیر کے بارے میں فرق بیان کیجیے گا، اور دعا کا لوہے محفوظ سے کیا کانٹیکٹ ہے یہ بتائیے گا.
تقدیر اور دوسرا جو ہے
تدبیر.
تدبیر
جی،
تقدیر اور تدبیر
میں
فرق. اور دوسرا سوال،
دعا لوہے محفوظ اور دعا میں کیا آپس میں ربط ہے؟
ربط ہے. تقدیر اور تدبیر زہرن کوئی ایسی ملتی جلتی چیزیں نہیں ہیں تاکہ ہم کہیں کہ ان میں فرق کیا ہے. فرق ان چیزوں میں ضرورت ہوتی ہے کہ جو ایک دوسرے کے مشابہ ہوں. دو چہرے ایک جیسے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ ان میں آپس میں کیا فرق ہے. دو چیزیں ایک جیسی ہیں ظاہراً، پھر ان میں کہا جاتا ہے کیا فرق ہے. تقدیر و تدبیر الگ الگ چیزیں. اور اتفاق سے دونوں موضوع تقدیر یا تدبیر تعلق رکھتے ہیں بہت بنیادی نظریے سے اور اعتقاد سے جن کا علمی اور عملی اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے. یہ بات بہت زیادہ معروف ہے نا کہ ہم تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہیں. تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے, تقدیر کے تصور کے ہاتھوں مجبور ہیں. یعنی تقدیر کا جو تصور اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہیں, تقدیر کی تفسیر کے ہاتھوں مجبور ہیں. مفصل موضوع ہے, عمیق ہے. امیر المومنین علیہ السلام سے ایک شخص نے اٹھ کے سوال کیا کہ ہمیں مجھے قضاء و قدر کے بارے میں بتائیں آپ. روایت میں کہتا ہے کہ شیخ یعنی تھوڑی بڑی عمر کے آدمی تھے, بڑے میاں تھے. حضرت نے ان کو منع کیا, کہا کہ اس میں نہیں پڑھو, اس وادی میں یہ بہت گہرا سمندر ہے, بہت ہی وسیع دشت ہے, گم ہو جاؤ گے اس میں, ہلاک ہو جاؤ گے اس میں, نہیں جاؤ اس میں. ایک دوسرے شخص نے پوچھا, امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ تفصیلی جواب بھی دیا, نہج البلاغہ میں دونوں موجود ہیں. تقدیر کا موضوع پیچیدہ بھی ہے اور ضروری بھی ہے اس کو سمجھنا. تفصیل تو یہاں نہیں بیان ہو سکتی. اس بارے میں پہلے ایک چار روزہ گفتگو ہوئی ہے جس کی ریکارڈنگ موجود ہے قضاء و قدر کے عنوان سے, اور اس میں بھی یوں نہیں کہ سب کچھ بیان ہو گیا, اس میں بھی موٹی موٹی باتیں کہ جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کچھ نہ کچھ قضاء و قدر کے متعلق. گفتگو تفصیل کے لیے وہاں آپ رجوع کر سکتے ہیں. تقدیر کا تعلق خداوند تبارک و تعالی نے کائنات کو خلق فرمایا, اور یہ آیہ مجیدہ ان من شیئن الا وعندنا خزائن وما ننزلہ الا بقدر معلوم. یہ اس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر. تقدیر کہتے ہیں یعنی اندازے کے مطابق کوئی چیز بنانا, اندازہ مقرر کر دینا کسی چیز کا, یہ تقدیر ہے. اب وہ جتنا تصور پہلے سے ذہن میں ہے, تقدیر فلاں کی پیشانی پہ یہ لکھا ہوا ہے, فلاں کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا, اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا, یہ نہیں ہے. تقدیر یعنی اندازہ مقرر کرنا کسی چیز کا. بعض چیزیں ہوتی ہیں بے اندازہ, بے شمار. بعض ہوتی ہیں جن کا اندازہ ہوتا ہے, معین مقدار ہوتی ہے. اندازے سے مراد یعنی معین مقدار. اگر کسی چیز کی مقدار معین کر دی جائے وہ اس کی تقدیر ہے. اور خداوند تعالی نے تقدیر معین کی ہے, یعنی اندازے معین کیے ہوئے ہیں, لیکن یوں نہیں کہ ایک معین ایک ہی تقدیر کسی کی ہے. ہر انسان کی ہزاروں تقدیریں ہیں. مثلا میری کیا تقدیر ہے, میرے لیے مقدار معین کر دیا, اندازہ معین کر دیا خداوند تبارک و تعالی نے ہر لحاظ سے. عمر کا مقرر کر دیا, زندگی کا اندازہ مقرر کر دیا, فہم کا اندازہ مقرر کر دیا, صحت و سلامتی کا اندازہ مقرر کر دیا, مرض و سقم کا اندازہ مقرر کر دیا, ہر چیز کا اندازہ مقرر کر دیا. لیکن یوں نہیں کہ ایک ہی اندازہ مقرر کر کے اور مجھے اس راستے پر کھڑا کر کے کہا کہ اب اس پہ چلو, ایسے نہیں کیا. بلکہ عمر, میری عمر کا جب اندازہ مقرر کیا گیا تو کئی اندازے, ہزاروں اندازے مقرر کر کے, معین کر کے میرے سامنے رکھے گئے, اور پھر مجھے کہا گیا کہ ان میں سے ایک کو چن لو, انتخاب کر لو. بس تقدیر اندازہ اور اندازہ مقرر خدا نے کیا ہے, لیکن انتخاب میں نے کیا ہے. وہ پھر مرحوم اقبال کے بقول کے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تقدیر مقرر خدا کرتا ہے لیکن بندے کا انتخاب اور رضا شرط ہے. یعنی بیسیوں راستے آپ کے سامنے ہیں اور سب خدا نے مقرر کیے ہیں. مثلا فرض کر لیں, عموماً ایک جملہ جو استعمال ہوتا ہے وہ شادی کے بارے میں, کہتے ہیں یہ شادیاں جو ہوتی ہیں زمین پہ نہیں ہوتی ہیں، یہ آسمان پہ ہوتی ہیں، یعنی پیدائش سے بھی پہلے یہ ہو چکی ہوتی ہے، فرشتوں نے رابطہ جوڑ دیا ہوتا ہے، صرف ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کس سے میرا رابطہ فرشتے نے جوڑا. ایسے نہیں ہوتا، آسمانوں پہ نہیں ہوتی، ساری شادیاں زمینوں پر ہی ہوتی ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں جی تقدیر میں تھا، اس سے پالا پڑنا تھا، اس بلا سے ابھی جہان نہیں چھوڑ سکتی، قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا. نہ، خداوند نے بیسیوں اندازے مقرر کیے تھے آپ کی شادی کے لیے، اور ان سب کے درمیان لا کے آپ کو کھڑا کر دیا، کہا کہ ان میں سے ایک کو چن لیں آپ. جو بھی چنو گے وہ خدا کا مقرر کیا ہوا ہے. جیسے ابھی دیکھیں نا، نیاز بڑھتی ہے، یہاں یہ طریقہ دیکھا ہے، نیاز بانٹنے کے لیے پیکٹ میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں. اب بس تو ایک ایک پکڑا دیتے ہیں نا ہاتھ میں، ایک پیکٹ اندازے کی غذا، ایک آدمی کے اندازے کی غذا نیاز پیکٹ میں ڈال کر ہاتھ میں دے دیتے ہیں. یہ معین تقدیر ہے، ایک ہی تقدیر ہے، ایک ہی اندازہ بنایا. اتنے آدمی مثلا اس کو یہ نہیں دیکھتے زیادہ بھوک لگی ہو یا کم بھوک لگی ہو، یا صبح سے بیٹھا ہوا ہے شام سے بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے مثلا اتنا سا ڈال کے پیکٹ میں دے دیا یہ ہاتھ میں، اس سے بھوک مٹتی ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں، وہ بھی چارہ نہیں ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. لیکن بعض اوقات نا چھوٹے بڑے انداز، چونکہ انہیں پتا ہے کہ مجلس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور سب کی بھوک کا اندازہ ایک جیسا نہیں ہوتا. بعضوں کو زیادہ لگی ہوتی ہے، بعضوں کو کم لگی ہوتی ہے، بعض زیادہ تھکے ہوتے ہیں، بعض تھوڑے تھکے ہوتے ہیں، بعض مریض ہوتے ہیں، بعض صحیح ہوتے ہیں. لہذا انہوں نے چھوٹے بڑے لفافے پیکٹ بنا کر رکھے ہوتے ہیں، اور پھر پکڑاتے بھی نہیں ہاتھ میں، مثلا بیسیوں پیکٹ ٹرے میں ڈال کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ان میں سے ایک اٹھا لو. دیکھیں تقدیر یعنی اندازہ مقرر کرنا، مقرر اندازے کی نیاز ڈالنا، یہ آپ نے ڈالی ہے، یہ اس نے نہیں ڈالی جس نے اٹھایا لفافہ، ڈالی آپ نے ہے لیکن انتخاب اس نے کیا. اب اگر بیچ میں ہڈی نکل آئی، بوٹی اٹھائی تھی اس نے، ہڈی نکل آئی بیچ میں سے، یہ نہیں کہے گا کہ میری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا. آپ کی قسمت میں یہ 1000 پیکٹ پڑا ہوا تھا، یہ سب آپ کی قسمت تھی، سب آپ کی تقدیر تھی. اس تقدیر میں سے یہ اٹھانا یہ آپ کا اپنا کام ہے، یہ خود انتخاب کیا آپ نے، خدا کو نہیں کہو کہ میری تقدیر میں یہ کیوں لکھ دیا. جواب آپ کو دیا جائے گا کہ ہم نے تو بہت ساری تقدیریں رکھی ہوئی تھی، ایک پیکٹ تو نہیں تھا، اور بہت سارے تھے، کسی اور کو اٹھا لیتے، تھوڑی نظر تیز کرتے، دیکھتے، ہڈی شناس ہونا چاہیے تھا آپ کو، آنکھیں بند کر کے ایسے پھولا ہوا دیکھا. شاید بعض چیزیں پیکٹ ہوا سے پھولے ہوئے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے تھے شاید اس میں نیاز زیادہ پڑی ہوئی ہے نا، ممکن ہے بند کرتے ہوئے ہوا بھر گئی ہو اس کے اندر. ہر موٹی چیز تو کہتے ہیں نا، ہر کے سر نہ تراشت کلندری دانت. یہ سارے اندازے خدا نے مقرر کیے ہیں، خدا کے مقررہ اندازہ ایک نہیں ہوتا کسی شخص کے بارے میں، ہزاروں ہوتے ہیں. اور یہی تو لطف خدا ہے، یہی تو رحمت خدا ہے کہ میرے سامنے خدا نے کبھی ایک راستہ نہیں رکھا، بیسیوں راستے رکھے، مجھے کہا کہ اس میں سے انتخاب کرو، چن لو. تمام مخلوقات میں سے صرف انسان کو اختیار ہے انتخاب کا، حق انتخاب خدا نے دیا نا ہمیں، اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں. خدا نے بہت ساری چیزیں دی ہمیں، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، یہ سب دیے. اب ان کا مصرف ہم نے کیا ڈھونڈا ہے؟ ہر چیز کا ایک فلسفہ ہے، ابھی ہم فلسفہ کربلا سمجھ رہے ہیں، وہ صرف کربلا کا تو نہیں، ہر چیز کا ایک فلسفہ ہے. آپ کے ہاتھ کا بھی ایک فلسفہ ہے، کان کا ایک فلسفہ ہے، ناک کا ایک فلسفہ ہے، آنکھوں کا ایک فلسفہ ہے. اب ناک خدا نے دی ہے تو سگریٹ کا دھواں نکالنے کے لیے تو نہیں دی خدا نے. اگر کوئی آدمی کہے دانت دیے خدا نے پان اور سپاری چبانے کے لیے نہیں دیے، خدا پہلے غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں دیے دانت مجھے خدا اتنے سا، پان کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ناک جو ہے یہ دھواں پھینکنے کے لیے نہیں ہے، کان وہ زیورات لٹکانے کے لیے نہیں ہے، بالیاں لٹکانے کے لیے. عورتوں نے یہ سمجھا کہ کان خدا نے یہ نرم جگہ بنائی اس لیے کہ اس کا سوراخ کر کے اس میں دانت کی ایک چیز لٹکا دو اور پھر باہر دکھا کے سب کو دکھاؤ گے یہ لٹکی ہوئی ہے. یہ تو کان کا فلسفہ نہیں ہے. یہ سب چیزیں خدا نے کسی مقصد کے لیے دی ہیں. اس مقصد کو ڈھونڈو. کیا ہر چیز حتیٰ آپ کے بدن کے بال, اس کی حکمت ڈھونڈو. کیوں خدا نے مجھے ایسے بنایا؟ کیوں خدا نے میرا ہاتھ ایسے بنایا, پنجا نہیں بنا دیا؟ میرا ہاتھ اس طرح سے بنا, اونٹ کی طرح نہیں ہے, بھیڑ بکری کی طرح نہیں ہے. وہ بھی ہو سکتا تھا. کئی شکلیں, کئی شیپ ہو سکتے تھے نا ہاتھ کے. یہ شیپ کیوں بنائی؟ ایک حکمت ہے, وہ ڈھونڈو. مہندی لگانے کے لیے نہیں ہے یہ ہاتھ جو خدا نے دیا ہے, اس لیے کہ اس میں مہندی لگا دو. یہ اور جتنے بھی مصرف ہم نے جس چیز کا بھی ڈھونڈا ہوا ہے, ہر ایک حکمت ہے. اختیار خدا نے دیا. خب کیوں دیا اختیار ہمیں خدا نے, کس لیے؟ وہ بعض لوگ یہ سمجھیں گے کہ چونکہ آئے دن ملک میں الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن پاور دی ہے نا خدا نے, حق اختیار, حق انتخاب. یہ اس لیے دیا ہے کہ پارلیمانی نظام ہے ملک میں, جمہوریت ہے, ڈیموکریسی ہے, اور آئے دن انتخاب ہوتے ہیں. بے نظیر چننے کے لیے خدا نے حق انتخاب دیا. یہ نواز شریف چننے کے لیے حق انتخاب دیا خدا. یہ بہت غلط استعمال ہے حق انتخاب کا. استعمال یا انتخاب کرنا, یہ نہیں, اس لیے نہیں دیا تھا خدا نے ہمیں حق انتخاب. یہ جوتے کا ڈیزائن یا بالوں کا سٹائل یا کپڑے کا رنگ انتخاب کرنے کے لیے خدا نے حق انتخاب نہیں دیا. ماڈل انتخاب کرنے کے لیے خدا نے یہ حق نہیں دیا ہمیں. ایک بہت بنیادی ضرورت کے لیے آپ سب کو حق اختیار اور حق انتخاب دیا گیا ہے. اور وہ کس لیے؟ بہت بنیادی ضرورت کے لیے. وہ اپنی تقدیر انتخاب کرنے کے لیے حق انتخاب دیا گیا ہے. چونکہ آپ کی تقدیر بہت رنگوں میں ہے, آپ کے سوٹ کے بھی بہت رنگ ہیں, آپ کے جوتے کے بھی بڑے ڈیزائن ہیں, آپ کی زندگی میں بہت ساری متنوع چیزیں ہیں مختلف ورائٹیز میں, لیکن سب سے زیادہ ورائٹی جس چیز میں ہے وہ آپ کی تقدیر میں ہے. گوناگون ورائٹی ہیں آپ کی تقدیر کی. یہ انتخاب کا حق اس لیے دیا, بہترین ورائٹی انتخاب کرو اپنے لیے. نہ الیکشن میں جا کے ووٹ ڈالیں اور کہیں کہ میں نے اپنے حق انتخاب کا صحیح مصرف اور صحیح استعمال ڈھونڈ لیا میں نے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ناک کو استعمال کرتے ہیں دھواں نکالنے کے لیے, حق انتخاب کو استعمال کرتے ہیں ممبر چننے کے لیے, بلدیاتی ممبر چننے کے لیے, ایم این اے چننے کے لیے, ایم پی اے چننے کے لیے, پریزیڈنٹ چننے کے لیے. اتا جن کو ادھر موقع نہیں ملتا وہ اپنی گلی میں ایک انجمن بنا کے ادھر ہی الیکشن کروا دیتے ہیں. کسی ٹوپی میں ووٹ ڈال دو, وہ سمجھتے ہیں یہ بھی ہم نے حق انتخاب اپنا استعمال کر دیا ہے. نہیں بھائی, خدا نے یہ الیکشن پاور جو آپ کو دی ہے, الیکٹ کرنے کی قوت جو خدا نے آپ کو دی ہے, کیا چیز ہم اس سے چنیں, کیا الیکٹ کریں اس کے ذریعے؟ اپنی تقدیر, اپنا راستہ, اپنی زندگی, اپنی حیات. بس تقدیر کا وہ منز درست نہیں ہے سرے سے غلط کہ لکھ گئے یہ پیشانی میں اور ہم اسی پر. خود لکھی ہے, یہ قلم بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ کاپی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, لکھ دی گئی ہے, لیکن لکھنے والے آپ خود ہو. خدا نے بہت سارے راستے رکھے تھے, یہ راستہ آپ نے خود چن لیا اپنے لیے. اتنے لڑکے موجود تھے, لڑکی نے اس کو چن لیا. اتنی لڑکیاں موجود تھی, لڑکے نے اسے کو چن لیا. پھر کہتے ہیں میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی. تقدیر بھی تو خود ہی لکھی ہے آپ نے. کرتے یہ کام, تھوڑا پوچھ لیتے اور جستجو کر لیتے. تدبیر اور چیز ہے, تقدیر یہ ہوگی. تدبیر کا اس سے تعلق نہیں ہے. تدبیر اس کو کہتے ہیں کہ خدا نے یہ نظام بنایا ہے پوری کائنات کا. ایک تو ہمارا ارادہ نہیں کہ خدا کی جیسے مرضی. قرآن میں بھی ہے کہ تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء. یہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلالت گمراہ کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے, جسے چاہتا ہے مال لے لیتا ہے. خدا کا چاہنا ہم سمجھتے ہیں شاید ہماری طرح ہے. چاہنے کے معنی یہ ہے کہ جی میں آیا تو دیں گے، جی میں نہیں آیا تو نہیں دیں گے. اب پوچھتے ہیں اس آدمی کو کیوں نہیں بلایا گھر میں دعوت میں، کہتے ہیں نہیں جی نہیں چاہ میرا، پسند نہیں کرتا اس کو. کوئی اور وجہ نہیں ہے، بس نہیں پسند نہیں ہے مجھے. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا بھی اس طرح سے، معاذ اللہ فلاں آدمی ہدایت پا جائے خدا کو پسند نہیں ہے. کیوں پسند نہیں ہے؟ بس نہیں ہے پسند، جی میں آیا ایسا. یہ بے معیار جی جس کا کوئی معیار نہ ہو، جو خواہشات ہوا و حوث کے تابع ہو. معاذ اللہ ذات خدا ایسے تو نہیں ہے. خداوند تعالیٰ نے اس کو ایک نظام بنایا ہے، ہر چیز کا ایک نظام، زندگی کا ایک نظام، موت کا ایک نظام. موت آئے گی اپنے اسباب سے، زندگی بھی اپنے اسباب سے، ہر چیز اپنے سبب سے آئے گی. اس اسباب کے نظام سے جو چیز بنائی جائے، پہنچائی جائے، اسی کو کہتے ہیں تدبیر ہے. یہ خدا مدبر عالم ہے، ملائکہ کو تدبیر عالم سونپی گئی ہے، یعنی انتظامی امور جس کو کہتے ہیں نا، ایک نظم کے تحت انتظام، یہ تدبیر ہے. البتہ انسانوں سے بھی کہا گیا ہے کہ تدبیر ہے. التدبیر نصف المعیشہ روایت میں ہے کہ آدھی معیشت، آدھی معاش یہ تدبیر ہے. آدھی معیشت پیسے سے حاصل ہوتی ہے، آدھی معیشت تدبیر سے. بعض لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن وہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بے برکتی، بعض لوگ کہتے ہیں جی بڑی بے برکتی ہے، اس لیے کہ اپنی غلطیوں کا اچھا نام رکھنا تو ہم جانتے ہیں، اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دیتے ہیں، تبریا کرتے ہیں اپنے آپ کہ خود ذمہ دار نہ بنے. بے برکتی کے دوسرے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی میں تدبیر نہیں جانتا، پیسہ ہے ڈنگ نہیں آتا اس کو خرچ کرنے کا، گھر چلانے کا طریقہ نہیں آتا مجھے، شہر چلانے کا طریقہ نہیں آتا، ادارہ چلانے کا طریقہ نہیں آتا. بے برکتی ہے یعنی تدبیر نہیں ہے. ساری چیزیں تو پیسے سے نہیں ہوتی. مال نصف معیشت ہے، تدبیر نصف. جب دونوں مل جائیں گے تو معیشت کامل ہو جاتی ہے انسان کی. تدبیر یعنی ایک نظم کے تحت، اسباب کے تحت، ایک قانون کے تحت، ایک سسٹم کے تحت، اسباب کے ذریعے اشیاء کو اپنے مقاصد تک پہنچانا، وہ تدبیر ہے. بس تقدیر وہ بابی الگ ہے، وہ جدا ہے. تدبیر سب کا فعل ہے، تقدیر بنانا سب کا فعل نہیں ہے، تقدیر چننا ما فعل ہے. لیکن تدبیر انسان بھی کر سکتا ہے، تدبیر ملائکہ بھی کرتے ہیں، تدبیر ذات خدا کی جانب سے بھی ہے. یہ قوت تدبیر سب کو دی ہے خدا نے. کہتے ہیں انسان کو مدیر و مدبر ہونا چاہیے، یا حاکم کو مدیر و مدبر ہونا چاہیے. بعض لوگ ہیں ان کے احترام میں، مثلا بعض لوگ ہیں مقدس لوگ ہوتے ہیں، بہت اچھے لوگ، نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، اور جہاں بھی تدبیر کی ضرورت پڑتی ہے تو نیک لوگوں کو آگے کر دیا جاتا ہے اور وہیں سارا کام خراب ہوتا ہے. مثلا فرض کر لیں گاڑی چلانی ہے، کہیں جی یہ گاڑی ہے ہمیں ایک ڈرائیور چاہیے، تو آپ اپنے ادھر ادھر دیکھیں جو بہت متقی پرہیزگار مقدس آدمی ہو اس کو کہیں گے یہ بہت اچھے آدمی ہیں ان کو گاڑی دے دیں. آپ کہتے ہیں بھائی مجھے ڈرائیور چاہیے، نہ کہ مقدس امام جماعت نہیں چاہیے بلکہ ڈرائیور چاہیے. ڈرائیور کا مطلب جو گاڑی چلانا جانتا ہو. یہ اچھے ہیں، میں نہیں کہتا کہ اچھے نہیں ہیں، بہت پاکیزہ انسان ہیں، بہت خوب انسان ہیں، عبادت گزار انسان ہیں، متقی انسان ہیں، لیکن مجھے اس وقت ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے. البتہ ڈرائیور بھی نیک متقی ہونا چاہیے، لیکن ڈرائیونگ اور چیز ہے، تقدس ایک اور چیز ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نیک لوگوں سے حل ہو جاتی ہیں، نیک لوگ یہ کام کریں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نیکی کے ساتھ ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ ساتھ، متقی پرہیزگار انسان کے ساتھ ساتھ، اس میں تدبیر بھی ہونی چاہیے. کتنے ایسے نیک اچھے لوگ ہیں جن سے اپنے گھر کا نظام نہیں چلتا، بیوی نہیں بات مانتی ان کی، بچوں کا انتظام نہیں کر سکتے اپنے، گھر کے تین ٹائم کا خرچہ ان سے نہیں چلتا، ہیں بہت اچھے، ان کی اچھائی میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تدبیر نہیں جانتے. اسی طرح دین میں بھی بعض لوگ ہیں بہت عالم فاضل ہوتے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن تدبیر نہیں جانتے. تدبیر کے لیے ایک الگ قوت ہے، نیکی تقدس کے علاوہ ایک قوت ہے تدبیر جس انسان میں ہو. لہذا معصومین کے لیے، ائمہ کے لیے یہ شرط ہے امامت کی کہ امام صرف نیک آدمی نہیں ہو سکتا، ورنہ نیک تو بہت سارے ہیں، اس میں تدبیر بھی ہونی چاہیے، یعنی اس ایک نظام بنا سکے اور نظام چلا بھی سکے، اس میں قوت ہونی چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو تقوی پرہیزگاری ان کے اندر نہیں ہے، تدبیر جانتے ہیں، یہ بھی تدبیر ہے ان کے اندر، لیکن ایسی تدبیر خطرناک ہے. تقوی ہو، تقدس ہو، علم ہو، پرہیزگاری ہو، اور ساتھ قوت تدبیر بھی ہو، یہ دونوں جب مل جائیں وہ انسان ہو جاتا ہے مدیر و مدبر. لہذا حاکم اسلامی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کو مدیر اور مدبر ہونا چاہیے. اگر مدیر و مدبر نہیں ہے وہ نہیں چلا سکتا نظام. اس کو کوئی ایسا کام سونپ دیں جو نیک آدمی کرتے رہتے ہیں، اچھا کام جہاں لوگ اعتماد کریں اس پر، نکاح پڑھا دے، جنازہ پڑھا دے، نماز پڑھا دے مثلا لوگوں کے، باقی معیشتی امور اس کے سپرد نہیں کریں، مالی امور اس کے سپرد نہیں کریں. کسی قوم و مملکت کی سرنوشت اس کے حوالے نہیں کریں آپ، جو تدبیر نہیں جانتا وہ ڈبو دے گا سب کو. اچھا ہے، اچھائی کی وجہ سے ڈبو دے گا سب، اپنی طرف سے نیک کام کرے گا. بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں نا، دوسرے کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے. اگر نیک لوگوں کی باتیں آپ بھی نہیں سنتے، سارے نیک لوگوں کی باتیں، چونکہ یہ ہمدرد لوگ ہوتے ہیں، بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں، جو مریض کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ یہ بھی کھا لو بھائی، یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، لیکن آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھا ہے، مہربانی آپ کی، لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ان چیزوں کو، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آدمی نیک ہے، مخلص ہے، میرے ساتھ اس کو ہمدردی ضرور ہے، لیکن مدیر نہیں ہے، مدبر نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، طب پڑا ہوا نہیں ہے. تدبیر شرط ہے اساسی بہت ساری چیزوں کے لیے، اور انسان کو بھی مدیر و مدبر ہونا ضروری ہے.